السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو شاهد ومشهود، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فهو حامد ومحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الموعود. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا ایک نظام ہے. نظام کیا ہے؟ راہ ہدایت کا دکھلانا. زمانے گزشتہ میں قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، بنی اسرائیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ نظام جاری رہا. ایک نظام تو یہ ہے کہ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی گئی کہ اپنی سمجھ سے، اپنی فراست سے، اپنی عقل سے آدمی الوہیت پر اور آدمی توحید پر دلالت قائم کرے. یہ ذرا مشکل کام ہے، کٹھن کام، اور اس کے نمونے موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن شریف کے خلاف ہے، یا ہم جو کہیں گے وہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتلایا کہ تمہیں عقل دی گئی، تمہیں شعور دیا گیا، تمہیں سمجھ دی گئی، تمہیں صلاحیت دی گئی. اس سمجھ اور صلاحیت کا صحیح استعمال کرو. اگر ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی سمجھ کا استعمال کیسے کریں، تو ہم کس کی ملت ہیں؟ ایک ہوتا ہے امت ہونا، ایک ہوتا ہے ملت ہونا. ہم ملت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور امت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ تم جن کی ملت ہو ان کا طریقہ کار تمہارے لیے عقلی رہنمائی کرتی. اب آپ قرآن شریف اٹھائیں گے، اس میں دیکھیں گے تو قرآن شریف کی آیات یہ بتلاتی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دلائل عقلیہ کے ذریعے سے توحید کا اثبات فرمایا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستارے ابھر آئے، سوچا کہ شاید یہ میرے خدا ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ خدا اس شے کو کہا جاتا ہے یا اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو فنا نہ ہو. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کو ختم کبھی نہ لگے، مٹنا کبھی نہ لگے، فنا کبھی نہ لگے. جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ صاحب یہ ستارے تو بجھ جاتے ہیں، یا چاند جب بادلوں سے نکل جاتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، یا یوں سمجھیے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ان کے اندر وہ نورانیت اور وہ بقا باقی نہیں رہتی. تو پھر ایسی صورت میں اس کو خدا کیسے مان لو جب اس سے کوئی بڑا موجود ہے؟ تو ستاروں سے بڑا کس کو دیکھا آنکھوں نے؟ چاند کو. تو شاید یہ میرا خدا ہے، قرآن میں ہے یہ، شاید یہ میرا خدا ہے. جب صبح کا سورج نکلا اور چاند غروب ہو گیا، تو چاند کا غروب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس میں بقا نہیں وہ خدا نہیں. چاند کا غروب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس میں بقا نہیں وہ خدا نہیں. اس کو الوہیت بولتے ہیں، حیات کے ساتھ قیومیت کا پایا جانا. حیات کے ساتھ قیومیت کا پایا جانا. اگر قیومیت نہیں ہے تو شان قیومیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو الہ تسلیم نہیں کیا جاتا. جیسے سورج کے نکلنے پر چاند چھپ جاتا ہے تو پھر چاند خدا نہیں ہوتا. اب عقل رہنمائی کر رہی کے ساتھ چاند سے بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس میں لوگ کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اپنی مشغولیات میں پھیل جاتے ہیں، مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں کمائی ڈھمائی ہوتی ہے، اپنے روزمرہ کی زندگی کے سامان فراہم کیے جاتے ہیں. تو شاید یہ خدا ہوگا. جب وہ سورج ڈوب گیا مغرب میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، ستاروں کو دیکھا چاند کے مقابلے میں مدم ہے تو خدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اور چاند کو دیکھا سورج کے مقابلے میں، جب ڈوب گیا تو خدا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اور جب سورج کو دیکھا شام کو ڈوب گیا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی خدا نہیں. تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب قرآن مجید کے اندر اللہ اپنی توحید کو دلائل عقلیہ کے ذریعے سے بواسطہ ربوبیت الوہیت کا درج دیتے ہیں. عقل کی ایک دلیل میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی. آپ کہیں گے کہ صاحب چلو ملت کی تفہیم کے لیے تھا، امت کی تعلیم کے لیے تھا، نبی سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ عز و جل نے پوچھا ہے بالواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوچھا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے. کس سے پوچھنا؟ یہ جو عقل رکھنے والے ہیں، یہ جو فہم رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہونا افتخار سمجھتے ہیں. الحمدللہ وہ ایک افتخار ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ہو تو افتخار ہے، ورنہ ایمان نہ ہو تو اس پاک اور مقدس زمین پر بھی ذلت کے عمیق غاروں میں آدمی گر جاتا ہے. جیسے ابو لہب بھی تھا، کہاں تھا؟ ابو جہل بھی تھا، کہاں تھا؟ ولید بھی تھا، کہاں تھا؟ عتبہ اور شیبہ بھی تھا، کہاں تھا؟ سب تو وہیں تھے، مقدس زمین پہ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ کے سائے میں تھے، سب کچھ تھا. لیکن میرے دوستو، چونکہ اسلام نہیں تھا تو اسلام کا نہ ہونا ان لوگوں کے لیے اس مقام پر رہنے کی وجہ سے فضیلت کا نام نہیں دیا جاتا، یا ان کو فضیلت نہیں دی جاتی، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو پروردگار عالم نے ان کی تفہیم کے لیے ربوبیت کو پہلے سمجھایا. عقل ہے تو سوچو کیا سوچنا ہے. فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سروں پہ آسمان ہے، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ اس آسمان کا بنانے والا کون. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ. پھر آپ علیہ السلام کے ذریعے سے پوچھے، سوال کیا گیا کہ بتلائیے اس زمین کا بنانے والا کون ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ. اور جب آپ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پوچھا گیا کہ بتلاؤ بارشوں کا برسانے والا کون ہے، تو کہا کہ اللہ. پھر پوچھا گیا کہ صاحب یہ رات و دن کا نظام، لیل و نہار کا نظام چلانے والا کون ہے، تو بتلایا کہ اللہ. اور پھر پوچھا کہ تمہاری روزیوں کا، یعنی جب تم کھیتی کرتے ہو تو اس میں غلے کا پیدا کرنے والا کون ہے، کہا کہ اللہ. جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو سجدہ غیر اللہ کو کیوں کرتا ہے؟ رات و دن کا نکالنا اس کے ذمے، سورج اور چاند کا لانا اس کے ذمے، بارشوں کا لانا اس کے ذمے، ہواؤں کا چلانا اس کی قدرت سے، اور غلوں کا اگانا اس کی قدرت سے. جب سب اللہ کر رہا ہے تو سجدہ غیر اللہ کو کیوں کر رہا ہے؟ ربوبیت کے ذریعے سے الوہیت تقسیم دلائل عقلیہ کی روشنی میں پروردگار عالم نے فرمائی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ایک نظام، نظام کیا ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھانا. توحید سمجھانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو عقل عطا فرمائی، اور اس عقل کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت کو تعلیم فرمائی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ نبی کا مسئلہ تھا، غیر نبی کے بارے میں بتلائیے، تو پروردگار عالم نے مکہ مکرمہ کے رہنے والے اہل قریش سے مخاطب بنا کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ربوبیت کا سوال کیا، اور ربوبیت سے الوہیت پر دلالت کی. پارے 20 کا صفحہ نمبر 1 پڑھ لیجیے. امن خلق السماوات والارض، یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ سب دلالت کرتی ہیں اس بات کا کہ اللہ ربوبیت سے الوہیت کو سمجھا رہے ہیں. میرے دوستو، کیونکہ ماحول چل رہا ہے، مہینہ بھی چل رہا ہے ربیع الاول کا، تو خیال یہ ہوا کہ تھوڑی دیر آپ حضرات سے اہل تصوف کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے وہ سمجھا دی جائے. اللہ یہ کرتے ہیں کہ ایک نظام چلاتے ہیں دلائل عقلیہ کے ذریعے سے، یا ربوبیت کو سمجھاتے ہوئے الوہیت پر دلالت کر. ایک نظام تو پروردگار عالم کا یہ، اور ایک نظام یہ ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے کبھی اللہ نے آدم صفی اللہ کو مبعوث فرمایا، کبھی اللہ نے نوح نبی اللہ کو مبعوث فرمایا، کبھی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو مبعوث فرمایا، کبھی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو مبعوث فرمایا، کبھی اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو مبعوث فرمایا، کلمۃ اللہ کو مبعوث فرمایا، کبھی اللہ نے حبیب اللہ کو مبعوث فرمایا، اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے اللہ کی الوہیت کو سمجھانا اور اس کے لیے اللہ کا نبی کو بھیجنا، اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے اللہ کی الوہیت کی تفہیم کرانا۔ کیسے کراتے ہیں؟ ایک یہ کہ انسانوں کو عقل اور شعور کے ذریعے سے، اور پھر چونکہ عقل پر ہی ڈیپینڈنٹ آدمی نہیں ہوتا، عقل پر ہی اس کا انحصار نہیں ہوتا، ہر آدمی اتنی فکر اور اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ از خود یہ فکر کرے کہ میرا پروردگار کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، میں آخر جھکوں تو کس کے آگے جھکوں، اگر میں اپنی حاجات میں دعائیں مانگوں تو کس سے مانگوں، اور اگر میں اپنے معاملات میں بھروسہ کروں تو کس سے کروں، اگر میں اپنی اضطراری کیفیات میں رجوع کروں تو کس سے کروں، اگر میں معافی میں توبہ کروں تو پھر کس سے کروں، اور اگر میں شکر کروں تو کس کا کروں، اور اگر میں صبر کروں تو کس کی جانب سے آنے والے مصائب پر صبر کروں۔ یہ ایک تفہیم ہے سمجھانے کے لیے جو ہمارے پاس پنجہ استعانت کے نام سے معنون ہے۔ تو میرے دوستو یہ یاد رکھیے، اللہ عز و جل نے اپنی تفہیم کرانے کے لیے دو راستے بنائے ہیں، ایک ہے ربوبیت کے ذریعے سے الوہیت کی تفہیم کرانا، اور اس کے لیے پروردگار عالم نے عقل سلیم دی، لیکن ہر آدمی اپنی عقل سے یہ سب نہیں سوچتا، اس کو کچھ ابھارنا پڑتا ہے، اس کو کچھ فکر دلانا پڑتا ہے، اس کو کچھ شوق دلانا پڑتا ہے، کبھی جنت کے نعمات کا تذکرہ کر کے اس کے اندر شوق بڑھانا پڑتا ہے، کبھی جہنم کا خوف سنا کر اس کو راغب کرنا پڑتا ہے، کبھی دنیا میں آنے والے مصائب اور حالات کو سنا کر اس آدمی کو دینداری کی روش پہ لانا پڑتا ہے، اور کبھی اخروی پریشانیوں سے ڈرا کر اس آدمی کو دین کی راہ پر لانا پڑتا ہے۔ اس واسطے پروردگار عالم نے بشیرن نذیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک صورت کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی وہ عقل دیتے ہیں، ہر آدمی میں عقل اتنی نہیں ہوتی کہ از خود الوہیت کو سمجھے، اس واسطے رسالت بھیجی، رسولوں کو بھیجا گیا، رسالت عطا فرمائی گئی، اس کو نظام ثانی کہتے ہیں۔ یہ دوسرا نظام، وہ زبات جو از خود تفکرات کرتی ہے، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنے اوہام یا اپنی سوچ یا اپنی سمجھ کو اللہ کو پہچاننے میں لگا دیتے ہیں، ان کو انبیاء کہتے ہیں، ان کو عارفین کہتے ہیں۔ یہ سوال اٹھ سکتا ہے، اس اشکال کا جواب بھی سن لیجیے۔ سوال یہ ہے کہ صاحب، ابھی تو آپ نے کہا کہ کوئی آدمی از خود نہیں کرتا، اس کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا گیا ہے، تو یہ جو عارفین ہیں کہ از خود کرتے ہیں، یہ تو از خود نہیں کرتے۔ اسی واسطے اہل تصوف کے نزدیک رسالت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی کو نور محمدی بھی کہتے ہیں۔ رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وہ ہیں، اس کے بعد کیا کہیے، یہ شان ہوتی ہے۔ اور جتنے اہل تصوف ہیں، چاہے وہ قادری سلسلے کے ہوں، چاہے چشتی سلسلے کے ہوں، چاہے نقشبندی سلسلے کے ہوں، چاہے سہروردی سلسلے کے ہوں، چاہے رفاعی سلسلے کے ہوں، میرے دوستو ہر ایک کا جو نمونہ، ہر ایک کے لیے جو نمونہ ہے، وہ نمونہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، وہ ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، وہ ان کی تعلیم کا سبق حاصل کرتے ہیں، وہ ان میں فنائیت کا سبق دیتے ہیں، ان کی ذات میں فنا ہو جانا، ان کی صفات میں فنا ہو جانا، اپنے آثار کو، اپنے افعال کو، اپنے صفات کو، حتیٰ کہ اپنے وجود کو ان کے وجود کے ساتھ فنا کر دینا، مٹا دینا، اپنی خودی کو مٹا دینا، ان کی مرضیات سے زندگی کو لا لینا، یہ مقصد ہے، مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کوئی آدمی شبہ میں پڑا ہوا ہے، اور بالخصوص عوام نہیں ہوتے، اہل علم طبقہ شبہ میں پڑ جاتا ہے، ہمارے حضرت نے اس کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ نور اور بشر دونوں واضح نشانیاں ہیں، نور اور بشر دونوں واضح نشانیاں ہیں۔ ایک طرف تو قرآن مجید کے اندر آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، ارے صاحب اللہ میاں تو قرآن میں کہہ رہے نا کہ آپ بشر ہیں، تو پھر جو لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں حدیث مبارکہ کی کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اس اختلاف کو کیسے رفع کریں؟ میرے دوست، اختلاف کو رفع کرنے کا آسان حل حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے دیا، وہ یہ کہ اچھا وہ حدیث سناؤ جس حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے, لفظ خلق آیا ہے اس میں. اول ما خلق اللہ من نوری, اللہ نے سب سے پہلے کچھ نہ بنایا جب تک کہ میرا نور نہ بن گیا, یہ حدیث کا لفظی ترجمہ کہہ سکتے ہیں. جب اللہ کا نور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے بنا تو اس میں لفظ خلقہ آیا ہے, اور خلقہ کے معنی ہیں پیدا کرنے کے. تو جو چیز پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتی, اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا. حضرت ایک ہی جملے میں پورا سبق سمجھا دیے. جو پیدا ہونے والا ہے وہ خدا نہیں, اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ بندہ نہیں. یہ خلقہ کا معنوی ترجمہ کہیے. تو نور بھی تو پیدا کیا گیا ہے نا. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اب کیا اشکال رہ جاتا ہے؟ ایک اشکال ہے, وہ اشکال یہ ہے کہ آپ کو نور مانا جائے یا بشر. ہم کہتے ہیں نور بھی مانو بشر بھی, نور بھی مانو بشر بھی, لیکن اس کی تفہیم کریں گے. تفہیم کیا ہے صاحب؟ آپ بشر ہیں لیکن ہر بشر بشر نہیں ہوتا, جیسے ہر حجر حجر نہیں ہوتا, ہر پتھر پتھر نہیں ہوتا. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اگر پلٹ کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پیچھے نظر آئے گی پتھرے. پتھر تو ہے نا, آپ اس کو چوم دے, کوئی ہے عقل مند ذرا جا کے وہ پتھر اٹھا کے چوم لے؟ کوئی آدمی اس کو نہیں چومتا. کیوں؟ ارے صاحب وہ تو پیروں میں پڑا ہوا رہتا ہے, کبھی اس پر بھینس گزری, کبھی اس پر سے بیل گزرا, کبھی اس پر سے گائے گزری, ممکن ہے کبھی اس پر غلاظت کی ہو, وہ چومنے کے قابل نہیں ہوتا صاحب, اور نہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ چومنے کی ضرورت ہے. ایک پتھر وہ ہے جو بے حیثیت ہوتا ہے, اس کو بھی حجر بولتے ہیں, لیکن ایک پتھر یہ بھی ہے, مسجد میں لگا ہوا ہے, ممبر پہ لگا ہوا ہے. اب اگر کوئی آ کے یہاں پر بچہ بھی بیٹھ گیا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے اٹھ میں اٹھ, ارے اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ بتلانے کے لیے وہ پتھر کے جیسا پتھر نہیں ہے, یہ مسجد میں لگا ہوا ہے, یہ ممبر پہ لگا ہوا ہے, اس کی اہمیت جدا گانا ہے, اس کی فضیلت الگ ہے. اب اس پر بچے کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ چھوٹا ہو اور پیشاب کر لے خدا نخواستہ اور وہ ناپاک ہو جائے. اب اس کی اہمیت آدمی کے اندرون میں آتی. دونوں میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ایک پتھر وہ ہے جو پیروں میں پڑا ہوا ہے, اس کو آپ چومنا بھی گوارا نہیں کرتے. ایک پتھر وہ ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے, اس کو ناپاک کرنا گوارا نہیں کرتے. ایسے ہی میرے دوستو ایک اور پتھر ہے جو مقدس ہے, محترم ہے, اس کو چومنا بھی عبادت ہے, اس کو چھونا بھی عبادت. اگر چھونے کا موقع نہ ملے اور اگر اس کو چومنے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف ہاتھ کرنا بھی عبادت ہے. حجر اسود بیت اللہ میں نصب ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی میرے دوستو مراتب ہیں انسانوں کے درمیان میں, فرق ہے انسانوں کے درمیان میں, فرق ہے بشر کے درمیان میں. ایک وہ ہے جو عوام الناس کا طبقہ ہے, وہ طبقہ اس حیثیت میں رہتا ہے جیسے پیر کے نیچے والا پتھر ہے. چلو صاحب یہ بھی انسان, میں بھی انسان, آپ کے جیسا میرے جیسا, انہیں کھاتا ہم کھاتے, انہیں معاملات کرتا ہم معاملات کرتے, بات تو برابر ہے. لیکن ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کا شوق اور جذبہ ہو, اور لوگوں کو اس طرف بلاتا ہو, آخرت کی فکر دلاتا ہو, دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتا ہو, اس دنیا کے پناہ ہو جانے کا ذکر کر کے لوگوں کو آخرت کی طرف پلٹاتا ہو, تو اب وہ آدمی آدمیوں میں ہوتا ہے لیکن مقدس ہو جاتا ہے, محترم ہو جاتا ہے. اب عام آدمی آپس میں گالی دے رہے ہیں, ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی دی تو کیا بولتے؟ ارے جان دے رہے ان کا روز کا مسئلہ ہے. لیکن کوئی امام صاحب کو گالی دیا تو بولتے نہیں یہ مسجد کا امام ہے, اتنی آسانی سے ہم برداشت نہیں کر لیں گے, پہلے غلطی دیکھی جائے گی, قصور دیکھا جائے گا, پھر کہیں جا کے سوچیں گے کہ یہ بات اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں. صاحب ہے تو انہیں بھی انسان, اتنا فرق کیوں کر لیا آپ نے؟ اس لیے میرے دوستوں کہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو باہر پڑا ہو, اس کی اہمیت نہیں ہوتی. ایک وہ ہے جو مسجد میں آ جائے تو پھر وہ محترم ہو جاتا ہے. ایک انسان وہ ہے جو بازاری ہے, بازاروں میں رہتا ہے, اس کا گالی دینا اور گالی سننا معیوب نہیں سمجھتے, لیکن امام کے ساتھ گالی دینا اور گستاخی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اب اس کے اندر ایک اور مرتبہ ہے, وہ مرتبہ جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ہے. جیسے حجر اسود کا پتھر مقدس اور محترم ہے, اس کا چھونا عبادت, اس کو چومنا عبادت, اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی حجر اسود کے ساتھ اگر معنون کر لی جائے کہ جیسے وہ پتھر مقدس ہے ویسے جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدس. سر یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میرے دوستو, یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ خلقت ابن آدم میں نے پیدا کیا ابن آدم کو مٹی سے، من طین، ابن آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پتھروں میں فرق بتلا رہا ہوں، ایک پتھر وہ ہے جو زمین پر ہے، ہم اور آپ تو اسی سے بنے ہیں، لیکن انبیاء کی ذوات قدسیہ وہ بھی مٹی سے بنی ہے، لیکن وہ مٹی، یہ مٹی نہیں ہے، وہ جنت کی مٹی ہے۔ اچھا پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں، یہ جو حجر اسود ہے نا، اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، اس کی تکریم کیوں کرتے ہیں، اس کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں، اس کو چومتے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے روایات حدیث میں آیا ہے کہ یہ پتھر پروردگار عالم نے جنت سے بھیجا ہے، اس واسطے اتنی تکریم ہے نا۔ اور جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے جانے کی باری آئی، پوچھا گیا صاحب آپ کو کیسے بنایا گیا جب انبیاء کو جنت سے بنایا گیا، تو کہا کہ جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت بھی اقسام میں منقسم ہے، ایک جنت وہ ہے جو ایک ادنا ایمان والے کو دی جائے گی، ایک جنت وہ ہے جو اعلیٰ ایمان والے کو دی جائے گی، ایک جنت وہ ہے جو انبیاء کو دی جائے گی، ایک جنت وہ ہے جو سید الانبیاء کو دی جائے گی۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب انبیاء کو بنایا جنت کی مٹی سے، تو سید الانبیاء کو بنایا جنت الفردوس کی مٹی سے، کتنا فرق ہو گیا ہے میرے دوست؟ جسم تو ان کا ہمارے جیسا، لیکن احترام کرنا پڑے گا، جیسے حجر اسود کا احترام لازم ہے، ان کے نام مبارک آئیں تو چومنا پڑے گا، اور ان کا نام مبارک آئے تو تقدس و عظمت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ہستی ہے جو جن کا جسم بھی جنت کی مٹی سے بنایا گیا، اور جن کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ مقدس ہو گئے کہ نہیں ہو؟ محترم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ قابل احترام ہیں، مقدس ہیں، مکرم ہیں، اور پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا مقام و مرتبہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں درس کیا ہے؟ چلو صاحب آپ اچھی بات سنائیں، ٹھیک ہے، قرآن سے ربوبیت کے ذریعے سے الوہیت کی تفہیم کرا دیے، اور رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی بتلا دیے، دونوں باتیں ہو گئی نا، ہمارے واسطے کیا ہے اس میں؟ میرے دوستوں ہمارے واسطے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جب ہم یہ پہچان لیں کہ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، جو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، جو آپ کو اللہ نے فہم دی ہے، جو آپ کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، جو آپ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا، اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا۔ جب آپ پہچانیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، بات جب مثال سے سمجھائی جاتی ہے تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تھوڑا دشوار ہو جاتی ہے۔ اگر میں آیتیں پڑھنا شروع کروں گا تو انہیں اوپر سے جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر بولتے اچھا جی بولے کہ بولے تھے بولتے، تو وہ اچھا جی بولے سے پہلے سن لو اور سمجھ لو مثالوں کے ذریعے سے۔ میرے دوستو میں رہتا ہوں حیدرآباد میں، آپ رہتے ہیں ڈوٹلا پلی میں، میں نے ایک فون کیا محبوب نگر کے چند لوگوں کو اور کہا کہ صاحب ڈوٹلا پلی میں فلاں صاحب رہتے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ذرا آپ کچھ انتظام کر دو۔ اب انہوں نے چند روپیے یا چند سامان کے ڈھیر کو جمع کر لیا اور اس کو جو ہے اس صاحب کے پاس بھیج دیے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے وہ کون ہے، آپ اس کو نہیں دیکھے، اس کو نہیں دیکھے، اور جب وہ سامان آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کی بچی کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد معلوم ہمارے شادی میں آئے تھے نہیں وہ صاحب، انہوں سے انتظام کرے تھے، آپ کیا بولتے اب؟ ارے ملایا نہیں رہے ہولے، جب سے ملاتا تو میں کم سے کم شکریہ تو بولتا تھا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اس کو کہتے ہیں احترام کرنا۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ نہیں صاحب ان کے فون کرنے سے انہوں دیے، تو آپ کے پاس عزت بڑھ جاتی کہ نہیں بڑھ جاتی، تقدس بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا، عظمت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی؟ اور جب وہ صاحب آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ارے صاحب آپ نے میرا کام کر دیا، میری بچی کی شادی میں انتظام کر دیا، آپ فون کرے بول کے صبح ہو گیا۔ اب انہیں ہاتھوں کو چومنے جاتا، ان کو گلے کو لگا لینے جاتا، اس سے گلے ملنا چاہتا، کرتا نہیں کرتا؟ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ جذبہ تشکر کہلاتا ہے، کہ کسی کی عنایت پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اور اگر یہی اللہ کے ساتھ کرے تو اس کا نام ہے عبادت۔ ایک ہے آدمی کے ساتھ اظہار تشکر کرنا، یہ ہے تحدیث نعمت، ایک ہے اللہ کے ساتھ اظہار تشکر کرنا، یہ ہے عبادت۔ مثلا اللہ نے بغیر مانگے کہ آنکھیں عطا فرما دی، اللہ نے بغیر مانگے کہ کان عطا فرما دیے، اللہ نے بغیر مانگے کہ گویائی عطا فرما دی، اللہ نے بغیر مانگے کہ دل دے دیا جو دھڑکتا ہے تو مجھے زندگی کی بقا ہے، اللہ نے جسم دے دیا، ہاتھ دے دیے میں کسی محنت اور مزدوری کرنے کے لائق ہوں، اللہ نے پیر دے دیے میں چل پھر سکتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں۔ تو پھر اب اس کے اندرون میں ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ جذبہ یہ ہے کہ جب میری یہ ساری ضرورتیں میرا مولا پوری کر رہا ہے تو میں اس مولا سے چمٹ جاؤں، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو مولا چمٹ، اور بھی احساس بیدار ہوا، نہیں صاحب اس طرح شکریہ ادا نہیں ہوتا، آپ میرے گھر میں آنا، میرے پاس بیٹھنا، ایک شربت تو بھی پیو، ایک چائے تو بھی پیو، بولتا نہیں بولتا۔ اب انہیں جا رہا تو اس کے پیٹ میں منڈی دے دیتا، کہہ رہا آپ ایسا نہیں جا سکتے، آپ میرے محسن ہیں۔ ان دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہم پر احسان ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں الوہیت کو سمجھایا۔ جب ہمیں اللہ کی الوہیت اور ان کی ربوبیت سمجھ میں آئی تو میرے دوستو اللہ کا محسن اعظم ہونا سمجھ میں آ گیا کہ ان سے بڑا احسان کرنے والا کوئی۔ وہ کیسے احسان کے کرنے والے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں ہیں، غذا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ماں کی گود میں ہیں، غذا پہنچی؟ بچے ہیں چھوٹے سے، غذا پہنچی؟ جوان ہو گئے، غذا پہنچی؟ شادی کی ضرورت پیش آئی، شادی ہو گئی، حاجات کی تکمیل ہو رہی ہے، کاروبار سے لگ گئے، یہ ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا؟ خیال آیا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی۔ اب بندہ رکوع میں آ جاتا ہے، اے اللہ آپ راضی ہو جائے، آپ خوش ہو جائے، میں گویا جیسے اظہار تشکر کے لیے بندہ کسی کے پیٹ میں منڈی دے دیتا ہے، اسی طرح بندہ جب رکوع کرتا ہے تو پروردگار عالم کے اظہار تشکر کے لیے کے ساتھ اظہار تشکر کے لیے کہتا آپ میرے محسن، آپ میرے پالنہار، آپ میرے پروردگار۔ اس پر بھی بعض وقت بس نہیں ہوتا، ایک آدمی وہ رہتا ہے کسی کی جان بچا لے، کسی کے بیٹے کی جان بچا لے اور اس کی ساری خواہشات کو پورا کرے۔ اب وہ آدمی آپ کے گاؤں میں آیا تو آپ کو معلوم ہوا، آپ کیا کرتے صاحب؟ آپ کے گاؤں میں نہیں آیا، آپ کے ضلع میں بھی آیا تو آپ جا کے ملتے، ضلع میں نہیں آیا دوسرے ضلع میں بھی ہے لیکن قریب آ گیا، آپ اپنے پاس بیٹھے نہیں رہتے۔ یہ ہوتا ہے اظہار تشکر میں حد سے زیادہ جھک جانا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پر محبوب نگر کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں پر تانڈور کے لوگ بھی ہوں گے، سب کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس لیے نا کہ ہمارے محسن آئے ہیں، حضرت مولانا جمال الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا احسان کیا ہے صاحب؟ ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے، کچھ تو دین سمجھا رہے ہیں، ہم کو جا کے سننا نہیں ہو رہا تو آ کے سنا رہے ہیں، جس دین کی بات کی سمجھ دے رہے ہیں، آخرت کی فکر دلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ آپ کا اظہار تشکر یہ ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیے، مسجد میں آ گئے، آپ تھے تانڈور کے آگے گوٹلا بلی میں، آپ تھے محبوب نگر کے آپ آگے گوٹلا بلی میں، یہ کیا ہے؟ اظہار تشکر کی انتہا۔ اب ان سے مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ راز و نیاز بھی ہے، اپنے راز کی بات بھی بول رہے ہیں، ان کو اپنے حال دل کو سنا رہے، گویا جب بندے کے اوپر اس بات کا اظہار ہو جاتا ہے کہ میرے محسن حقیقی پروردگار عالم ہیں، ان سے بڑا میرا کوئی محسن نہیں ہے، تو وہ حالت سجدہ میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے کہ اللہ بس آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ نہیں تو کچھ نہیں، بلکہ آپ کے آپ ہیں تو ہم کو وجود ملا ہے، ان کے وجود سے ہمارا وجود ہے، ان کے صفات سے ہمارا ظہور ہے، تو گویا وہ ذات مظہر ہے، ہم ذات مظہر ہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا انسانوں کے ذریعے سے کہ یہ میری تخلیق کی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے مجھے پہچانو کہ تم چھوٹے تھے، چھوٹے سے بڑے کیسے ہوئے، بڑے سے جوان کیسے ہوئے، اور جوان سے پھر تمہارا عالم شباب کیسے چلا، اور پھر اس میں تمہارے اوپر کہولت کے ایام کیسے آئے، پھر اس کے بعد تم بوڑھے ہو گئے۔ گویا زندگی کے نظام کے اندر ایک بوڑھا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، چل نہیں سکتا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا تو رینگتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو ٹھہرنے لگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے، پھر گاڑیاں بھی چلانے لگتا ہے، پھر کمانے بھی لگتا ہے، پھر ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے دوست یہ سب پروردگار عالم اس واسطے اور اس ذریعے سے کراتے ہیں تو گویا اپنی تقہیم کرانے کے لیے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس تبدیلی کو تم نہیں دیکھتے،
نظام کائنات میں اسی طرح تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے کرنے والے پروردگار عالم ہیں۔ تبدیلی ایک موسم کی بھی ہوتی ہے، جیسے گرما چل رہا ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ بارش تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ سرما تھا۔ تین موسم تو چلتے نا ہندوستان میں، سرما رہے گا، بارش رہے گی یا دھوپ، چار چار مہینے تقسیم ہو گئے 12 مہینے۔ تو یہ جو نظاموں کو تبدیل کر رہے ہیں، موسم سرما سے بارش کا موسم لانا، پھر بارش کے موسم سے دھوپ کا موسم لانا، پھر نظام جو چلا رہے ہیں، رات آئی تو دن کو لانا، دن آیا تو پھر رات کو لانا، یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے ہو رہا ہے، ہندوستان کی حکومت تو نہیں کر رہی۔ اور کرو، شاید کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، یا کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، وزیر اعظم، میرے دوست، تو کوئی نہیں کرتا۔ یہ سارا نظام پروردگار عالم چلا رہے ہیں، اور اس نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ کون بتلا رہا ہے؟ یہ بتلانے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ۔ تو واسطہ ہو گئے نہیں ہو گئے بیچ میں؟ متصوفین کرام یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے دو برزخ ہیں، انسانوں کے لیے دو برزخ ہیں۔ ایک برزخ تو یہ ہے، اب تفہیم اگر علمی انداز میں کراؤں تو دشوار ہو جائے گی، اس لیے میں نے عام لفظوں میں کہا دو ہے، ورنہ پھر تین اور چار بنتے ہیں۔ ایک برزخ تو یہ ہے کہ آدمی میدان حشر سے چلے، آدمی اپنی قبر سے اٹھے اور پورے صراط پر چلے، اس کو بھی برزخ بولتے ہیں۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ آدمی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس دنیا سے پروردگار عالم میدان حشر میں جمع کر رہے ہیں، اس طرف چلے، گویا قبر کی زندگی اس کے لیے برزخ۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر تغیر و تبدل آ رہا ہے، نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی پیٹ، اس کے لیے برزخ۔ بچہ تھا، جوان ہونے سے، بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی، اس کے لیے برزخ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایک درمیانی کیفیت کا نام ہوتا ہے جس کو برزخ بولتے۔ میرے دوستو، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں افہام و تفہیم کرانے کے لیے، بندے کو مقام بندگی سمجھانے کے لیے، اللہ کی الوہیت یاد دلا کر، اس کے احسانات یاد دلا کر، بندے کو مولا کے آگے جھکانے کے لیے جو ذات بھیجی جاتی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک برزخ ہے، اس کو متصوفین کہتے ہیں ھذا برزخ الکبری، یہ برزخ کبری ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا بندے تک پہنچنا۔ اللہ کا بندے تک پہنچنا کیسا ہوتا ہے؟ عقائد کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، معاشرت کے ذریعے، اخلاقیات جس کو بولتے ہیں۔ عبادات ہم کو سکھائی، عقائد ہم کو سکھائے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادات ہم کو سکھائے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملات ہم کو سکھائے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاشرتی زندگی سکھائی ہمیں کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ سب کچھ ان کے واسطے سے ہو رہا ہے، تو پروردگار عالم نے یہ کہا تو بھیجا نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب بولیے کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو ایک برزخ کبری ہے۔ اب جو میں جملہ کہہ رہا تھا، جس پر آپ کو اشکال ہو سکتا تھا، کہ صاحب اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل کی ضرورت، اور عقل ہر انسان میں کامل نہیں ہوتی، یا خود آدمی اپنے سے نہیں کرتا، نبی کو بھیجنے کی ضرورت۔ اب میرا سوال اس کی تفہیم کے لیے یہ ہے کہ جب نبی نہیں ہے تو اللہ کی تفہیم کون کرائے گا؟ جب نبی نہیں ہے تو اللہ کی الوہیت کون سمجھائے گا؟ اللہ کی ربوبیت کون سمجھائے گا؟ اللہ کے احسانات کون یاد دلائے گا؟ اللہ کی عنایات اور ان کے عطایا کون بتلائے گا؟ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو جوتے کھائے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو آپ چھوڑ دیتے اس کو؟ بائیں پیر کی چپل سے مارنا، اس کے بعد یہ سمجھنا کہ چپل اس کو لگی، اس وقت سے میری چپل ناپاک ہو گئی، بول کے دھو لینا۔ اتنا خبیث ہوتا ہے وہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہے۔ میرے دوست، تو کوئی ولی کبھی نبی کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا؟ قادری سلسلے کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چشتی سلسلے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاءالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پانچ بڑے سلسلے مانے جاتے ہیں نا، ان میں سے کبھی کسی نے بتلایا کہ میں نبی ہوں؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ نہیں میرے دوستو، یہ ہیں عارفین، یہ نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ایک نظام چلایا ہے. نظام یہ ہے کہ لوگوں کو توحید الوہیت بھی سمجھانی ہے, لوگوں کو توحید ربوبیت بھی سمجھانی ہے. تو اللہ نے نظام ربوبیت کی تفہیم کے لیے عقل سلیم عطا فرما دی ہے, اور پھر جو راہ ہدایت ہے اس کے واسطے سے توحید الوہیت کو سمجھانے کے لیے عقائد کا مسئلہ آیا تو اللہ نے متکلمین کو پیدا فرما دیا, مسائل کا مسئلہ آیا تو اللہ نے مجتہدین کو پیدا فرما دیا, اخلاقیات کا مسئلہ آیا تو اللہ نے مرشدین کو پیدا فرما دیا. یہ عارف تو ہوتا ہے, سوچتے سوچتے عارف بنتا ہے, خود سے عارف نہیں بنتا. ذکر کی کتنی اقسام ہیں, ذکر لسانی ہے, ذکر قلبی ہے, ذکر سکوتی ہے, ذکر بالافعال ہے, اپنے افعال کے ذریعے سے ذکر کرنا, اور ایک ہے اپنے افکار, ذکر فکری ہے, اپنے فکر کے ذریعے سے ذکر کرنا. فکر کے ذریعے سے ذکر کیا ہے؟ اس مرتبے میں آدمی یہی سوچتا ہے یہ جھاڑ پیدا کرے تو کون کرے, انہیں کیسا پیدا ہوا, یہ مسجد بنی تو کون بنایا, اس کا بنانے والا کون, اس کا بنانے والا کون, اس کا بنانے والا کون. نسل جا کے ملتی حضرت آدم علیہ السلام سے, حضرت آدم علیہ السلام کا بنانے والا کون؟ اللہ. میرے دوستو شکلیں بن جاتی ہیں, راستے بن جاتے ہیں, اسلوب مل جاتا ہے, طریقہ مل جاتا ہے. وہ یہ کہ آدمی کو ذکر فکری پر جب ڈالا جاتا ہے, وہ فکر کرتے 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 اپنی فکر کے زاویے کو اس طرف لے جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی الوہیت سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. اس کو مرتبہ معلوہیت بھی بولتے ہیں. اب ایک جملہ بہت بھاری ہے گاؤں والوں کے لیے خاص طور پر, بلکہ ضلع والوں کے لیے بھی, لیکن جو سلوک کے راستے میں چل رہے ہیں وہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. الوہیت اور معلوہیت کا جو جملہ لکھا ہے قرآن اور تصوف کے اندر ڈاکٹر میر ولی الدین نے, وہ یہی ہے کہ ذکر فکری کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کو معلوہیت کا احساس ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی الوہیت عطا ہو جاتی ہے. پھر بندے میں بندگی بڑھ جاتی ہے, بندگی گھٹتی نہیں ہے. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے نا علم کے میدان میں, اتنا زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے. ایک ہے میں اور آپ کا نماز پڑھنا, ہماری اور آپ کی نماز کیا ہوتی, بعض 360 کے رہتے, بعض تو کھاٹ کے رہتے, خالی جنازے میں 360 بولے تو خالی عید کے دن آتے, بعض 8 کے رہتے جمعہ جمعہ, بعض ایسے بھی رہتے جو صبح کی پڑھتے تو شام کی, اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں میرے دوستوں جو پورے پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ پورے پڑھتے ہیں. ان لوگوں میں تقسیم کیوں ہو گئی؟ جو کھاٹ کی پڑھنے والا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے اللہ کی ربوبیت کا, ان کی پرورش کا, اور ان کا جو پالنہاری کا نظام ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اب وہ مرے تو خود میں ایک بار پڑھ لینے چل رہے بول کے جاتا ہوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خالی خوشی منانے کے واسطے عید کے روانہ پڑھتے, کیا وہ تو میں بھی مسلمان ہوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 8 کو 8 پڑھتے رہتے ہیں, جمعہ کو جمعہ, کیا مطلب؟ ارے وہ جمعہ میں نہیں گئے تو مصاب بولتے کافر ہو جاتے بول کے. یعنی اس کے اندر کچھ تو ایمان بچا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے جو صبح شام کی پڑھتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی تھوڑا اور زیادہ قریب کا ہے. کچھ 5 وقت کی پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈرنے والا ہے. لیکن اس سے زیادہ ڈرنے والی ایک ذات ہوتی ہے امام کی, اس سے زیادہ ڈرنے والی ذات ایک ہوتی ہے عالم کی, اس سے زیادہ ڈرنے والی ذات ایک ہوتی ہے عارف کی. اب وہ کیا کرتا, وہ سنت بھی پڑھتا ہے, وہ نفل بھی پڑھتا ہے, وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتا, تو جا کے عارف ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستو, ایک مرتبہ اور بلند ہوتا ہے کہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا استحضار اتنا ہو جائے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا اس کو گناہ نظر آئے. کھانا بھی وہ سمجھے گا کہ میرے جسم کے لیے ہے, تو پھر اب یہ کہیں گناہ نہ ہو جائے تو کھاتے وقت بھی ڈر رہا ہو, شادی کر رہا ہو تو ڈر رہا ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, بچے ہو رہے ہیں خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے تو یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, معاملہ بیع و شراء کا کر رہا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس ذات کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ خود یہ فرما دیتے ہیں کہ میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سارے احسانات تو میرے پروردگار کے ہیں, سارے انعامات تو میرے مولا کے ہیں, میرے جسم کا بنایا جانا, میرے جسم میں اعضاء و جوارح کا بنایا جانا, میرے جسم کے نظام کی پرورش کرنا, اس میں روح کو داخل کرنا اور اس روح کی ضرورتوں کا پورا کرنا, یہ سب کچھ تو میرے پروردگار کر رہے ہیں. اب وہ آدمی اظہار تشکر ایسے کرتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے تب بھی عبادت نہیں چھوڑتا. یہی وجہ تھی جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پائے مبارک پر برم آ جاتے ہیں, آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں, آپ کیوں اتنا کھڑے رہتے ہیں اپنے مولا کے آگے جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ ایک گناہ ہمارا ہوتا ہے، ایک گناہ نبی کا ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کس کو گناہ سمجھے کہ میں کھا رہا ہوں، اگر اس کا شکر نہ ادا کروں تو کہیں اس کی مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے، وہ آدمی اس کو کیا سمجھا؟ گناہ۔ ہم کھا رہے ہیں، کبھی شکریہ ادا کرے اللہ نے آگا، کبھی بھی نہیں کرے، یہ ہمارے کھانے اور ان کے کھانے کا فرق ہے۔ ایسے ہی ہمارے اور ان کے گناہ کا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے ذنب، بھول ہو جانا، خطا ہو جانا، لغزش ہو جانا، یہ بھی نبی سے نہیں ہوتی، اگر کرائی بھی جاتی ہے تو امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوتی ہے، امت کی تعلیم مقصود ہوتی ہے اس میں۔ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں نماز میں، لیکن آیت بھول گئے، نسیان بولتے ہیں اس کو گناہ تو نہیں بولتے نا، بھول بولتے ہیں، گناہ نہیں بولتے، لیکن اس کو بھی گناہ شمار کرتے ہیں وہ لوگ کہ مجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی کہ مولا کے کلام کو میں بھول گیا، ان کے نزدیک وہ گناہ۔ ہمارے پاس یاد نہیں آیا تو امام صاحب چھوڑ کے بھی چلے گئے تو گناہ نہیں سمجھ، اللہ حفاظت کرے۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، یہاں ہوتا بول کے نہیں بول رہا ہوں میں، کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو، ایک ہوتا ہے ذنب کا ہونا، گناہ کا ہونا، گناہ ہمارا ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ولی کا گناہ ہونا، اس پر اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو توبہ کر لیتا ہے اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والے۔ ایک ہوتا ہے گناہ بھی نہیں بول سکتے اس کو، ذنب، بھول، نسیان، بھول جانا، اگر کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ سے غفلت بھی ان کے نزدیک گناہ ہوتی ہے، اور ایسے گناہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ان پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہوا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، آپ تو پہلے گناہ نہیں کرتے، اور اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پروردگار عالم خود معاف فرما دیتے ہیں، اگر بھول ہو جائے تو اللہ نے پہلے ہی آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ کیوں اتنا عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اتنا کیوں اپنے مولا کے آگے جھکتے ہیں کہ آپ کے پائے مبارک پر برم آ جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جس مولا نے مجھے یہ عنایت عطا فرمائی، یہ نعمت عطا فرمائی کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اس کا شکر مجھ پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا شکر مجھ پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کے شکرانے میں اس کے آگے جھک جاتا ہوں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے اظہار تشکر کے لیے اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ ان کی عبادتوں کا حال ہوتا ہے۔ عبادتوں میں فرق سمجھ میں آ گیا، اور بھی بہت زیادہ فرق ہیں۔ ایک ہوتا ہے کمیت کا فرق، ایک ہوتا ہے کیفیت کا فرق، اب ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس گاؤں میں اگر کسی آدمی نے حج کیا ہے، ایک مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ بھی چلے گیا، تو اس کے حج نبی کے حج سے زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی نے کتنے حج فرمائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام کے بعد ایک ہی حج ہے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک آدمی کر رہا ہے حج، لیکن دو مرتبہ چلے گیا، تین مرتبہ چلے گیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تین تین، چار چار مرتبہ، پانچ پانچ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں؟ اس کا حج زیادہ ہے بظاہر، اس کو بولتے ہیں کمیت کا ہونا۔ کتنا کرا، عمل کتنا کرا، کتنی نمازیں پڑھا، کتنے روزے رکھا، کتنی زکاتیں دیا، کتنے حج کیا، کتنی رکعتیں پڑھا، کتنے سجدے کرا۔ کمیت میں تو بندے کی عبادتیں چاہے زیادہ ہو جائیں، لیکن کیفیت کا حال جدا گانا ہوتا ہے۔ کیفیت کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری اور ان کی عبادت کے درمیان یہ فرق ہے۔ اللہ کا نبی جب سجدہ کرتا ہے تو عالم مشاہدہ میں غرق ہو کر، اور جب بندہ عبادت کرتا ہے تو عالم غیبوبیت میں رہ کر، انہیں اللہ کو دیکھ رہا گیا۔ حج کرا تو اللہ کو دیکھا، روزہ رکھا تو اللہ کو دیکھا، زکات دیا تو اللہ کو دیکھا، نماز پڑھے تو اللہ کو دیکھا، کیا کرا زندگی میں اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھتا۔ میرے دوستو، اس کو بولتے ہیں کیفیت، اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ مقام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا، الا ماشاء اللہ، اگر کسی عارف حقیقی کو اللہ یہ حال کھول دے تو یہ اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کی عنایت ہوتی ہے، ان کی مہربانی ہوتی ہے، ان کا فضل خاص ہوتا ہے۔ لیکن اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے، کمیت میں اگر عبادت زیادہ ہو تو اس کا مرتبہ نبی سے نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری پردے بشر جتنی عبادتیں کرا، پوری عبادتیں ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی، پھر بھی توازن نہیں ہو سکتا, یہ بے حیثیت کا بے حیثیت رہے گا. مصطفیٰ کا ایک سجدہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول, کمیت میں کتنا ہی بڑھ جائے کیفیت اس کو نہیں ملی ہوئی ہے. تو کیفیت دیکھی جاتی ہے, وہ عالم مشاہدہ میں ہوتے ہیں, یہ عالم غیبوبیت میں ہوتا ہے. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان میں کہ اس کی عبادت چاہے کتنی ہو جائے یہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ عرفاء عارفین چاہے جتنی عبادت کر لیں کبھی نبی نہیں بن سکتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعد. اس کی رحمت کے صدقے اس کائنات کا نظام پروردگار عالم چلا رہے. اب یہ سوچنا ہے کہ صاحب ہم کیا کرنا, تو ہمارے اوپر دو شکر واجب ہیں. ہمارے اوپر یہ جو پوری تمہید بنانا, یہ دو جملے سنانے کے بعد اتنی لمبی تقریر میری صرف ان دو جملوں کے لیے, ہمارے اوپر میرے دوستو دو شکرانے واجب ہیں. ایک شکرانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک شکرانہ اللہ کا. میں نے مثال دی تھی نا کہ میں فون کرا کسی آدمی نے شادی کا بندوبست کیا تو آپ پر کتنے شکرانے ہوئے. ایک تو وہ جو آدمی آپ تک مال پہنچائے اس کا شکر آپ ادا کرتے ہیں, جب آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں آدمی کے فون کی وجہ سے ہوا تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے دوستو ہمارے درمیان ہم پر نعمتوں کا اظہار کرنے والے یا ہم پر اللہ کے انعامات کو گنوانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس لیے پہلا شکر ان کا. اس کے بعد میں چونکہ نعمتیں پوری ملی ہیں پروردگار عالم سے تو ان کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم کو عبادات میں لگ جانا چاہیے. عبادات میں نبی کا طریقہ یا نبی کا شکرانہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں. اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لانا نبی کا شکرانہ ہے. اپنی زندگی میں اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرنا, فقط اللہ کی عبادت کرنا, یہ اللہ کا شکرانہ. دو جملے سمجھ میں آ گئے, ہم کو دو شکر کرنے ہیں. میری بات ختم ہو رہی ہے, یہ سبق یاد کر کے جائیے. ہم کو دو شکر کرنے ہیں, ایک شکر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احسانات ہیں بول کے انہوں بتلائے, اس لیے ان کا شکر کرنا پڑے گا. اور وہ انعامات ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اس لیے ان کا شکر کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ چونکہ یہ انعامات جس نے دیے ہیں اس ذات کا نام اللہ ہے, اس لیے اس کی الوہیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جانی چاہیے, اس کا شکرانہ. نبی کا شکرانہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں آنا, یہ نبی کا شکرانہ ہے. اور اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرنا, صرف اللہ کی عبادت کرنا, یہ اللہ کا شکرانہ ہے. اور یہی سمجھانے کے لیے 124,000 کموں پیش انبیاء کرام علیہ الصلات و تسلیمات کی نفوس قدسیہ کو پروردگار عالم نے کسی کو نبوت کے ساتھ کسی کو رسالت کے ساتھ نبوت فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دو شکر کریں گے. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حضرت والا کے حکم کے مطابق جیسا بھی دن کی باری ہوگی ان کی گفتگو ہوتی رہے گی, لہذا سب سے گزارش ہے کہ جو ساتھی دور بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر ہیں وہ اندر آ جائیں, اور جو اندر ہیں وہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں. ہمارے درمیان میں جگہ خالی نہیں رہنا چاہیے میرے دوست. ایک خاص بات بتاؤں آپ کو, صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جگہ خالی کیوں نہیں رہنا. نماز میں آپ ٹھہرتے ہیں تو امام صاحب کیا بولتے ہیں؟ پیر سے پیر لگاؤ, جگہ نہ کو چھوڑو, جگہ نہ کو چھوڑو بولتے. کہیں کو بھائی, جگہ چھٹی تو سمجھو شیطان بیچ میں آتا, شیطان بیچ میں آیا تو نماز خراب کر دیتا. میرے دوست ایسے ہی جب دین کا مذاکرہ ہو رہا ہو, اللہ کی بات سنی جا رہی ہو, اللہ کے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جا رہی ہو تو شیطان سننے دیتا, جگہ چھوڑے تو بیچ میں آتا, پھر بیٹھ کے چائے نہیں پیا, تو بیڑی نہیں کیا, تو سگریٹ نہیں پیا, تو پان نہیں کھایا, اب چھوڑتا. نہیں تو پیشاب تو بھی آتا, نہیں تو پانی کی پیاس تو بھی آتی. یہ تو آتا نہیں ہے, یہ انہیں لاتا پیچھے. الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں کے پیچھے بیٹھ کے جہاں جگہ خالی رہتی نا وہاں سے مچھر مارے جیسا ڈنگ مارتا. تو جگہ خالی نہ چھوڑیں تاکہ آنے والوں کو بھی بیٹھنے میں سہولت ہو جائے اور علم استفادہ صحیح معنوں میں ہو. اللہ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق عطا کرے.